أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور
بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا فلهم أجر غير ممنون
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير أليس الله بأحكم الحاكمين؟ صدق الله العظيم.
صلى الله عليك يا وسلم عليك يا حبيب الله. دنیا میں ہر آفت سے بچانا Oh. بے کس کا آسرا ہے مدینہ حضور کا جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا آئی پھر یاد مدینے کی رلانے
بنتی ہے ہر بات مدینے میں غم خوار میرے آقا کی ہے ذات مدینے میں جا کر تو کوئی رحم رحم کی برستی ہے برسات مدینے
گزرے گا مکے میں
کر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی
جس کا دیدار معراج ہے زندگی میں خدا مسلمان وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے اس نے
مدینے والے سبز سبز کی فضاؤں میں بلا لو تیرا قافلہ ہے پریشان مدینے والے پھر تمنا
قدر بنا
جل رہا ہے سینہ کے دوا وہی ملے گی
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل، ختم بخاری شریف کا اجتماع ہے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی، اس کی شرح سنی جائے گی اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کی جائیں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور و معروف کتاب، مقبول عام کتاب اور قرآن مجید فرقان حمید کے بعد سب سے صحیح کتاب، جہاں اس میں احادیث طیبہ با اعتبار سند کے اعتبار سے مضبوط ہونے کے سب سے اعلیٰ ہیں، وہیں اس بخاری شریف کی جو برکات ہیں وہ بھی بہت ساری کتب کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بخاری شریف کی برکت سے کیسی کیسی نعمتیں، کیسی کیسی عطائیں عطا فرماتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو جو تحریر فرمایا، اس کو جو لکھا، اس کے علماء نے دو سبب بیان کیے ہیں کہ دو وجہ بنی جس وجہ سے علماء نے جس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی تصنیف کی۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے زمانے سے کتابت حدیث تو شروع ہو چکی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے ایک تعداد تھی جو ان احادیث طیبہ کو، ان فرامین کو لکھ لیا کرتی تھی، اور اسی کو کتابت حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کا لکھنا کہا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے مشہور و معروف صحابی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث طیبہ کو لکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ راوی یعنی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے سب سے زیادہ احادیث طیبہ مروی ہیں، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ احادیث طیبہ ان کے پاس موجود ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ انہوں نے لکھی بھی ہیں تو لکھنے کے اعتبار سے ان کے پاس زیادہ موجود ہیں، لیکن روایت کے اعتبار سے، آگے پہنچانے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ احادیث ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں، آگے پہنچائی ہیں۔ صحابہ کرام علی مردوان احادیث طیبہ لکھا کرتے، تابعین بھی احادیث طیبہ لکھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد تدوین حدیث کا دور شروع ہوا، احادیث طیبہ کو ایک جگہ پر جمع کیا جانے لگا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مختلف علماء نے اس کام کو شروع کیا، جن میں سر فہرست امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام تھا کہ جو احادیث کی تدوین میں اول شخص کہلاتے ہیں۔ ان علماء نے احادیث طیبہ کو جمع کرنا شروع کیا، لیکن اس میں اس بات کا اہتمام نہیں تھا کہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا جائے، بلکہ انہوں نے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، وہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے اقوال، اس وقت کے اکابر تابعین کے جو فتاوی ہوتے تھے ان کو بھی جمع کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا جس میں مسانید لکھی جانے لگی، مسند کتابیں لکھی جانے لگی۔ مسند اس حدیث کی کتاب کو بولتے ہیں کہ جس میں ایک صحابی کی جتنی احادیث طیبہ ہیں وہ ایک جگہ پر جمع کر لی جائیں، پھر دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ کی احادیث کو لکھا جائے، یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو انہوں نے احادیث روایت کی ہیں وہ تمام کی تمام ایک جگہ پر جمع کر لی جائے، تو ایسی کتاب کو مسند کہا جاتا ہے۔ اس میں بعض کتابیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں بہت سارے صحابہ اکرام علی مردوان کی احادیث کو جمع کیا جاتا ہے، جیسے مسند احمد ہے۔ بعض وہ ہوتی ہیں کہ جس میں فقط کسی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کو جمع کر لیا جائے، جیسے مسند سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ پھر اس کے بعد، لیکن ان کتابوں کے اندر یہ اہتمام نہیں تھا کہ جو احادیث ہیں وہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں یا اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں، یعنی اس میں ہر طرح کی روایت ہوتی تھی کہ راوی اگر اس کے اندر ضعیف ہے تو اس کی حدیثیں بھی لے لی جاتی، صحیح حدیثیں ہوتی تو اس کی حدیثیں بھی لے لی جاتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اول شخص ہیں کہ جنہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ اپنی کتاب کے اندر، صحیح بخاری شریف کے اندر، وہ احادیث طیبہ جمع کریں کہ جو صرف اور صرف صحیح حدیثیں ہوں، اس میں کوئی ضعیف حدیث ان کے علم کے مطابق، ان کی تحقیق کے مطابق نہ ہو۔ وجہ اس کی یہ بنی کہ ایک قول کے مطابق امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا کہ آپ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے اذیت والی چیزوں کو دور کر رہے ہیں، پنکھا جھل رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اذیت والی چیزوں کو دور کر رہے ہیں، تو آپ نے جو تعبیر بتانے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے اس کی تعبیر پوچھی، تو بتایا گیا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے جھوٹ کو دور کریں گے، یعنی جو حضور علیہ السلام کی طرف باتیں منسوب کی جاتی ہیں، جو غلط بات منسوب کی جائے گی اس کو آپ دور کرنے والے ہوں گے، یعنی صحیح حدیثوں کو ایک جگہ پر جمع کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ بات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس بات پر ابھارنے والی تھی کہ آپ کوئی ایسی کتاب لکھیں کہ جس میں صرف اور صرف صحیح حدیثیں ہوں۔ اسی طرح ایک جو سبب ذکر کیا، ایک وجہ ذکر کی، وہ یہ بیان کی گئی کہ آپ کے استاذ محترم امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے مجمع میں اس بات کو ذکر کیا کہ کاش کوئی تم میں سے صحیح حدیثوں کو ایک جگہ پر جمع کرے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ بات میرے دل کے اندر جم گئی کہ صحیح حدیثوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا چاہیے، لہذا آپ نے اس بات کا عزم مصمم کیا، پکا ارادہ کیا کہ آپ کتاب لکھیں گے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کو جمع کریں اور صحیح سند کے ساتھ جمع کریں۔ تو آپ نے پھر بخاری شریف کی تدوین کا کام شروع کیا، اس کو لکھنا شروع کیا۔ اب لکھنے کا انداز کیا تھا، اس سے قبل میں یہ بیان کرتا چلوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب چھوٹے تھے تو آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، روشنی چلی گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، تو آپ کی والدہ یہ مستجاب الدعوات تھی، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی تھی، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، تو خواب میں حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی زیارت ہوئی، تو انہوں نے آپ کی والدہ کو بشارت دی کہ ان قریب تمہارے بیٹے کی آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے خود حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی زیارت کی اور انہوں نے اپنا مبارک لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں ڈالا، تو اس کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ تو یوں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بچپن سے حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کی برکات بھی حاصل ہوئی، اور اسی طرح بڑے ہو کر جو خواب آپ نے دیکھا اور جس طریقے سے آپ نے خدمت دین کرنا شروع کی، اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات کی برکات بھی آپ کو حاصل ہونا شروع ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کا جو لکھنے کا انداز اپنایا وہ بھی بالکل نرالا اور منفرد اور انتہائی با ادب طریقے کار تھا۔ بخاری شریف میں امام ابن الصلاح رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق 7275 حدیثیں ہیں. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق اس میں اور زیادہ احادیث طیبہ بنتی ہیں، لیکن اگر ابن الصلاح رحمۃ اللہ تعالی کی تحقیق کو لیا جائے تو اس کے مطابق 7275 احادیث طیبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بخاری شریف میں جمع فرمائیں. اور لکھنے کا انداز یہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کا کہ آپ جب بھی کوئی حدیث مبارکہ لکھتے تو لکھنے سے پہلے آپ غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد آپ 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کرتے، استخارہ کرنے کے بعد آپ اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا کرتے تھے. جو بخاری شریف کا لکھنے کا انداز تھا، ایک تو یہ بالکل جداگانہ انداز تھا، منفرد انداز تھا، اور آپ نے 3 مرتبہ بخاری شریف کو تحریر فرمایا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ کے اندر، مختلف شہروں کے اندر. اب اس میں علماء نے تطبیق دی ہے کہ پہلے آپ نے مسودہ تیار کیا، یعنی رف کام تیار کیا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کے ابواب بنائے، پھر اس کے بعد مسودہ سے، رف کام سے مبیدہ کیا، یعنی اس کو فیر کام کیا، اس کو منتقل کیا اس کے اندر. تو یوں لکھتے لکھتے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 16 سال اس کام کے اندر لگے، بخاری شریف کو تحریر کرنے میں 16 سال لگے. اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ادب اور یہ احترام تھا بخاری شریف کو لکھنے میں، کہ جب آپ لکھنے لگے اس طرح آپ نے احادیث طیبہ کا اہتمام کیا، احترام کیا، تو یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بخاری شریف کو مقبولیت عامہ عطا فرمائی، ساتھ ہی ساتھ بخاری شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں بھی عطا فرمائی ہیں. اس کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کشتی کے اندر بخاری شریف ہوگی وہ کبھی ڈوبے گی نہیں، جس گھر کے اندر بخاری شریف ہو اس گھر میں چوری نہ ہوگی، اس گھر کو کبھی جلایا نہ جائے گا، حتیٰ کہ بعض مقامات پر مصیبتیں، پریشانیاں دشمنوں کی طرف سے آ پہنچی اور دشمن نے گھیراؤ کر لیا تو اس وقت کے بزرگوں نے اس بات کا مشورہ دیا کہ بخاری شریف کی تلاوت شروع کی جائے. امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کی تلاوت شروع کی گئی، ابھی وہ مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دشمنوں کو اس شہر سے دور فرما دیا، محاصرہ ان کا اٹھ گیا. تو اتنی برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف کے اندر رکھی ہیں. تو اس کا ایک سبب علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احادیث طیبہ کا جو ادب و احترام کرنے والے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکتیں آپ کے کلام کے اندر عطا فرمائی. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس طریقہ کار کی وجہ سے آپ اگر غور فرمائیں تو یہ اہل سنت کی ایک زبردست دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس انداز میں کتاب تحریر فرمائی ہے، جو ادب و احترام آپ نے بخاری شریف کو لکھتے وقت کیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ سے متعلق جو بھی چیز ہو اس کا ادب و احترام کرنے کا طریقہ اگرچہ نیا ہو لیکن وہ شریعت مطہرہ سے نہ ٹکراتا ہو تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا. اس لیے کہ لکھنے کا، جیسا میں نے آپ کو ابتدا بتایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے کتابت حدیث کا سلسلہ یہ شروع ہو چکا تھا، تابعین بھی احادیث طیبہ کو لکھا کرتے تھے، لیکن کسی بھی مقام پر آپ کو یہ انداز نہیں ملے گا جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے کہ ہر حدیث سے پہلے آپ کا غسل کرنا، نماز پڑھنا، استخارہ کرنا، اس کے بعد حدیث کو لکھنا. تو نہ یہ آپ کو صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملے گا، نہ تابعین سے ملے گا، نہ تبع تابعین سے ملے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عمل کر کے یہ بالکل واضح کر دیا کہ کوئی ایسا کام کہ جو اگرچہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت نہیں، اس کے کرنے میں حرج نہیں جبکہ وہ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہو. یہیں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بعض دیگر بزرگوں نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف کو جو مبیدہ بنایا اس کا، یعنی اس کے ابواب لکھے اور اس میں احادیث کو منتقل کیا، تو اس کے لیے آپ نے جگہ بھی بڑی بابرکت چنی، انتخاب بھی بڑا خوبصورت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مقدسہ اور آپ کے منبر اقدس کی درمیانی جگہ یعنی ریاض الجنہ جس کو کہا جاتا ہے، اس مقام پر بیٹھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احادیث طیبہ کو یہ منتقل فرمایا تھا۔ تو اس موقع پر بتایا جاتا ہے کہ بعض بزرگ بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طرح استخارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی عرض کیا کرتے تھے، اور جس چیز کا اذن ملتا اس کو اپنی کتاب کے اندر شامل کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کے اندر 7275 احادیث طیبہ یہ ذکر کی ہیں، اور اس کی ابتدا آپ نے نیت والی حدیث مبارکہ سے کی، یعنی وحی بدل باب بدل وحی، وحی سے ابتدا فرمائی اور اسی میں آپ نے نیت سے متعلق جو حدیث مبارکہ ہے اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے اس بات کا ہمیں پیغام دیا ہے، اس بات کا درس دیا ہے، اس پر تنبیہ کی ہے کہ جو بھی نیک عمل شروع کرنا ہے اس میں اچھی نیت ہونی چاہیے، بندے کو اچھا اس کے اندر ارادہ رکھنا چاہیے۔ پہلی حدیث مبارکہ ذکر کر کے یہ امام بخاری نے ہمیں سبق دیا، اور آخری حدیث مبارکہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس بات کو بیان کیا ہے وہ عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ابتداءً تو ہم اس حدیث مبارکہ کی تلاوت سنیں گے اور اس کا ترجمہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تشریح کچھ ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنی احمد بن اشکاب حدثنا قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ آخری حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، اور یہ کتاب التوحید میں اس مقام پر بیان کی ہے کہ جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے میزان کے رکھے جانے کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میزان یہ رکھا جائے گا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اس حدیث پر علماء نے دو طرح سے گفتگو کی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس حدیث مبارکہ کو اس مقام پر لائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس حدیث مبارکہ کو ذکر کرنے سے غرض کیا ہے، یعنی کیا مقصد تھا کہ اس حدیث مبارکہ کو یہاں پہ ذکر کیا، اور دوسری علماء نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ دونوں حوالوں سے علماء نے گفتگو کی ہے، میں مختصراً دونوں باتوں پر عرض کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر حدیث مبارکہ جو ذکر کی، یہ ذکر کی ہے میزان قائم کرنے کے حوالے سے کہ قیامت کے دن میزان عمل یہ قائم کیا جائے گا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ اہل سنت کا موقف ہے، یعنی ایک تو ہے مطلق حساب کہ قیامت کے دن حساب ہوگا، بندوں سے حساب لیا جائے گا، یہ تو ضروریات دین میں سے ہے، جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حساب کا منکر یہ کافر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی احادیث طیبہ کئی آیات مبارکہ موجود ہیں جس میں حساب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا میزان کو قائم کرنا جس میں اعمال تولے جائیں، تو یہ ضروریات اہل سنت میں سے ہے، یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ کل بروز قیامت میزان یہ قائم کیا جائے گا جس میں بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاص اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ قیامت کے دن میزان قائم کیا جائے گا، اس کی دلیل کیا ہے، اس پر یہ حدیث مبارکہ ذکر کی کہ دو کلیمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، رحمان کو بڑے پیارے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان عمل پر بھاری ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا حدیث مبارکہ کا کہ قیامت کے دن میزان عمل قائم کیا جائے گا جب ہی یہ دو کلیمے اس کے اوپر بھاری ہوں گے، کل بروز قیامت کے میزان قائم کیا جائے گا۔ میزان کیا ہے، اس کے بارے میں علماء نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ یہ ترازو ہی ہوگا جیسے دنیا کا ترازو ہے، لیکن اس کی وسعت کیا ہے کہ اس کے بارے میں روایتوں کے اندر آیا کہ زمین و آسمان بھی اگر اس کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں تو سارے کے سارے اس میں سما جائیں گے۔ حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے خواہش ظاہر کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مجھے یہ دکھایا جائے، جب آپ کو دکھایا گیا تو آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، اور پھر جب آپ کو ہوش آیا یعنی آپ پر سے غشی دور ہوئی تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ کون ہے کہ جو اس میزان عمل کو بھر سکے، تو ارشاد فرمایا کہ جو ایک مرتبہ میری حمد کرے گا، سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو اس سے بھر دیا جائے گا، اس قدر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا۔ اب اس کی کیفیت کے بارے میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنے ہوگا تو ایسا ہی، لیکن اس کے جو تولنے کا انداز ہوگا کہ جو اعمال تولے جائیں گے اس کے اندر، یہ دنیا سے مختلف ہوگا، دنیا کا معاملہ الگ ہے، آخرت کا معاملہ جدا ہوگا، کہ یہاں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن میزان میں قیامت کے دن جو پلڑا ہوگا جو بھاری ہوگا وہ اوپر کی طرف چلا جائے گا، جو بھاری ہوگا وہ اوپر کی طرف چلا جائے گا، یہ قیامت کے میزان عمل کا انداز ہوگا، اس کی کیفیت اس طرح سے ہوگی۔ ایک گفتگو علماء نے اس حوالے سے یہاں پر یہ کی ہے کہ میزان کیا اس میں ہر شخص کے اعمال تولے جائیں گے، کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے اعمال نہ تولے جائیں؟ تو تین قسمیں بیان کی علماء نے یہاں پر کہ تین طرح کے افراد ہوں گے اعمال کے اعتبار سے۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی بغیر اعمال کو تولے بخشش ہو جائے گی، ان کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بلا حساب، بغیر حساب کے بخشش ہونا۔ تو بغیر حساب کے بخشش ہونے کا معنی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر ان کے اعمال کو تولے جنت کے اندر داخل فرما دے گا، باقی جو حساب ہوگا وہ سب کا ہوگا۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس کا بھی حساب لیا گیا، من نوقش بالحساب فقد ہلک، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو عرض کی کہ یہ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک پتر نے ارشاد فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جو مومن ہوگا اس کا تو ہم بڑی آسانی کے ساتھ حساب لیں گے۔ تو حساب تو اگر لیا گیا جسے آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا، تو قرآن پاک میں تو یہ ارشاد فرمایا کہ بعضوں کا بڑا ہلکا سا حساب ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو صرف پیش کرنا ہوگا، ان جو حساب یسیرہ ہے اس میں مومن کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، وہ دیکھے گا اور اس کی بخشش کر دی جائے گی، یعنی اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو حساب یہ سب کا ہوگا، کسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے لے گا، کسی کا تنہائی کے اندر لے گا، بعضوں کا اللہ کی بارگاہ میں جب حساب ہوگا وہ اس طرح حساب ہوگا کہ وہ اوپر سے اپنے گناہوں کو پڑھتے جائیں گے، نیچے کی طرف آتے جائیں گے، اوپر سے ان کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ بعضوں کا حساب اس طرح ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے گناہ یاد دلائے گا، اللہ تبارک و تعالی سے بتائے گا تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، وہ ہر گناہ کا اقرار کرتا جائے گا، اور اس کو بڑے بڑے گناہ یاد آئیں گے کہ وہ بڑا گناہ بھی میں نے کیا تھا، فلاں بڑا گناہ کیا تھا۔ اس کو ڈر لگا رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس گناہ کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے، تو اب وہ انتظار کر رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ جا، میں نے تیرے یہ سارے گناہ معاف کیے اور ان گناہوں کے بدلے تجھے نیکیاں عطا کی۔ تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ پہلے جن گناہوں کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا کہ ان گناہوں کا تذکرہ نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ میں نے فلاں فلاں گناہ بھی تو کیا تھا، تو اس کا بھی بدلہ مجھے حاصل ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل بھی، اس کی نیکیہ بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ تو حساب یوں آسانی کے ساتھ ہوتا جائے گا، پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ دوسرے وہ افراد ہوں گے کہ جن کو بلا میزان، میزان پہ لائے بغیر جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، یہ وہ کفار ہوں گے کہ جن کے پاس کسی طرح کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور کفاروں کے جو سردار ہوں گے کہ جن کا کفر بالکل واضح ہوگا، جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، ان کو جہنم کے کنارے لا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے وہ افراد ہوں گے کہ جن کا حساب لیا جائے گا، اب ان کے حساب کی کیفیتیں مختلف ہوں گی، جس کی نیکیاں اس کے گناہوں پہ غالب آ جائیں گی اس کی بخشش کر دی جائے گی، جس کی گناہ نیکیوں پر غالب آ گئے یا برابر برابر رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر ہوگا کہ جس کی چاہے گا وہ مغفرت فرما دے اور جس کی چاہے وہ پکڑ فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا تو یہاں علماء نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی ایسی احادیث طیبہ ہوتی ہیں اس کا مقصد یہ عمل کی ترغیب ہوتا ہے کہ آپ جس کو بیان کر رہے ہیں یہ تو ہماری بحث ہو گئی، اس کے ذریعے سے ہم نے یہ عقائد بیان کیے، یہ باتیں بیان کی، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کلمات کو، اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ تو وہ مقصود ہے عمل کی ترغیب دلانا، کہ جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ اس کا یہ فائدہ حاصل ہوگا تو بندے اس بات کا معمول بنائیں کہ اس کو پڑھا کریں، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی فضیلت کو بیان کیا تو اس کو بیان کرنے کا مقصود ہے کہ میرے امتی اپنے معمول میں سے، اپنی عادتوں میں سے یہ بنا لیں کہ ان کلمات کو اپنی زبان کے اوپر جاری رکھا کریں۔ اور بڑے خوبصورت انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان دو کلیموں کو پڑھنے کی ترغیب دلائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، کہ یہ دو کلیمے ہیں، دو جملے ہیں جو بڑے پیارے ہیں الی الرحمن، رحمان کو۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، شارحین حدیث نے اس حدیث پاک کے تحت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ حبیبتان، یہ دو جملے ایسے ہیں کہ جو محبوب ہیں، جو پیارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو یہ اس بات کی ترغیب ہے کہ جو مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس بات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبق دیا، ترغیب دی کہ جو دو کلیمے آگے بیان کیے جا رہے ہیں یہ عام کلیمے نہیں، بلکہ وہ اللہ عز و جل جس سے مومن سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں وہ اس کو پیارے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو جب بندہ کسی سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے تو جو اس کو پسند ہوتا ہے بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہی کام کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کو بڑے پیارے ہیں، تو اسی سے ترغیب مل گئی، اسی سے سبق ملا، اسی سے درس ملا کہ ہم وہ کلمات سننے جا رہے ہیں کہ جس سے ہمارا رب عز و جل راضی ہوتا ہے۔ جو ہماری محبت کا معنی ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف رغبت ہونا، کسی کی طرف مائل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو انعام عطا فرماتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کے درجات کی بلندی ایسے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب و منزلت حاصل کرتا ہے، اس کی بارگاہ کے اندر اس کا مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن، یہاں علماء نے رحمان کے کلیمے پر گفتگو کی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کلیمتانی حبیبتانی الی اللہ، کہ دو کلیمے ہیں کہ جو اللہ کو بڑے پیارے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت والا نام ذکر کیا کہ یہ دو کلیمے اس ذات کو پسند ہیں کہ جو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والی ہے، تو تم جب ان کلمات کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بہت زیادہ رحمت فرمائے گا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ خفیفتانی علی اللسان، دو کلیمے ہیں اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، اللہ کو بہت پیارے ہیں، لیکن کیا یہ کلیمے، یہ جملے، ان کو پڑھنا بہت مشکل ہے؟ کیا بہت بڑے بڑے جملے ہیں؟ کہا نہیں، بلکہ مختصر سے جملے ہیں، زبان پر بڑی آسانی کے ساتھ جاری ہو جاتے ہیں، پڑھنا بڑا سہل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ خفیفتانی علی اللسان، کہ اللہ کو پیارے تو ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ان کو پڑھنا مشکل ہو، بلکہ ان کو پڑھنا بھی بہت آسان ہے، کہ بآسانی ان کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا اب آسانی کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے, یہ بھی بڑی ترغیب دے دی. ساتھ ہی ساتھ اگلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان, کہ ایسا نہیں ہے کہ کلیمے چھوٹے سے ہوں تو ثواب بہت مختصر سا ملے, کلیمے مختصر ہیں تو ثواب بھی مختصر ہو, نہیں, بلکہ ایسے کلیمے ہیں کہ جب ان کو پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی میزان کو اس سے بھر دے گا, میزان پر یہ بہت بھاری ہوں گے. پھر ارشاد فرمایا کہ وہ دو جملے کیا ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے, اسی کی حمد ہے, اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور وہی عظمت والا ہے. سبحان اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جو بطور تعجب بھی بولا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر, لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک مانتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک مانتا ہوں اور اسی کے لیے حمد ہے, یعنی وہی حمد کے لائق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی اس مبارک حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اس حدیث کی ترغیب دی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت بنائیں کہ ان جملوں کو اپنی روٹین کے اندر, اپنے اوراد کے اندر شامل کریں اور اس کو خوب پڑھا کریں. رب تبارک و تعالی ہمارا یہ پڑھنا, ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے, اور بخاری شریف کی جو جو احادیث طیبہ پڑھی گئی ہیں, تلاوت کی گئی ہیں, رب تبارک و تعالی ان میں ہونے والی غلطیاں معاف فرمائے, اور اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاه والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو, تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج امیل سنت کا مدنی گلدستہ آپ اسلامی بھائیوں کے لیے تشریف لایا ہوا ہے, تو انشاءاللہ اس کی بھی مدنی گلدستے کی بھی زیارت کریں گے, دیکھیں گے بھی, سنیں گے بھی انشاءاللہ. تو چلیں آغاز اسی سے کر لیتے ہیں.
نحمده ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آج ختم بخاری کا اجتماع ہے, ماشاءاللہ بے شمار میرے مدنی بیٹوں نے دور حدیث شریف کی تکمیل کی, اب امتحان کی بھی ترکیبیں جاری ہیں. اللہ کریم دونوں جہانوں کے امتحانوں میں آپ کو کامیاب کرے, عالم باعمل بنائے, مفتی اسلام بنائے. میرے مدنی بیٹو, جو کچھ پڑھا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے پڑھاتے رہو گے تو ترکیب بنے گی انشاءاللہ. جس سے بند پڑے وہ تدریس کرے یا دیگر شعبہ جات میں دعوت اسلامی کے ان میں حصہ لے, نیز مدنی کام بھی کرتے رہے, 12 مدنی کام میں حصہ لیتے رہے, خصوصاً مدنی عطیات میں بھی حصہ لے. جن سے بند پڑے وہ ماہ رمضان مبارک کا اعتکاف ضرور کرے. اب فرصت ہے, وقت ملا, چھٹی ہے, ایک ماہ کا اعتکاف کر لیں. ذہن سیو عالم مدنی مرکز فضان مدینہ میں تشریف لے, یا جہاں جہاں ہو رہے وہاں آپ کو جہاں سہولت ہو وہاں اعتکاف کر لیں, اللہ آپ کو خوب برکتیں دے گا. مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں, آپ کا درس نظام میں مکمل ہوا شکرانے میں ذہن نصیب, 12 ماہ میں سفر کی ترکیب بن جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کیجیے گا, جس جس کی صحبت میں نہیں جانا ہے, ادھر ادھر باغم باغ نہیں کرنی ہے. میرا مدنی بیٹو, صرف اور صرف دعوت اسلامی میں رہیے گا, انشاءاللہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں پائیں گے انشاءاللہ. ایک فرضی حکایت بڑے دل کو لگنے والی ہے وہ پیش کرتا ہوں. ایک شخص نے طوطا پالا, اسے کلمہ سکھایا, طوطا کلمہ پڑھ پڑھ کر سنایا کرتا. ایک بار بلی اس پر جھپٹی, وہ ٹائیں ٹائیں چیخنے لگا, بلی اس کو کھا گئی. وہ شخص رونے لگا, لوگوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا ہم آپ کو دوسرا طوطا خرید کر لا دیں گے. اس نے یہ جواب دیا, وہ دل کے کانوں سے سنیے. وہ شخص بولا میں طوطے کے غم میں نہیں رو رہا, بلکہ مجھے تو یہ بات رلا رہی ہے کہ یہ طوطا کلمہ پڑھتا رہتا تھا, جب اس پر بلی جھپٹی تو گھبراہٹ میں وہ ٹائیں ٹائیں کرنے لگا, کلمہ بھول گیا. میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, کہیں موت کے وقت میں بھی بے قراری کے عالم میں کلمہ نہ بھول جاؤں. بڑے دل کو لگنے والی بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. اس دے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں اور اپنے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں, جذبات میں آ کر ادھر ادھر نہ ہو جائے کریں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات, اے میرے مولا میرے جتنے مدنی بیٹے یا جمع ہیں سب کو ایمان کی حفاظت نصیب فرما, ان کے صدقے میرے ایمان کو بھی محفوظ فرما, الہ العالمین ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت نصیب فرما. مولا کریم ایمان کی حفاظت فکر عطا فرما, اپنی ملاقات کا شوق عطا فرما. اے اللہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہمارا مقدر فرما. اے میرے مولا ہمیں اچھا کر دے, یا اللہ ہمیں نیک بنا دے, نہ جانے کب موت آ پہنچے. اے اللہ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری ہم سبھی کو نصیب کر دے. آمین. بجاہ نبی کے امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بے حساب مغفرت کے لیے دعا فرماتے رہیے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. اساتذہ کرام کو خصوصاً جو جنہوں نے حدیث پڑھائی, ان استاذوں کو استاذ الحدیث اور سبھی کو اور طلباء کرام کو جنہوں نے بخاری شریف ختم کی, سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سب کی محنتیں کوششیں ریاضتیں اللہ پاک قبول فرمائے. سب مدنی کام کرتے رہے میرے مدنی بیٹے, میری دعوت اسلامی کو لے کر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, انشاءاللہ وایا مدینہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. انشاءاللہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے چھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ڈر ہے کہیں ایمان نہ ہو جائے نہ برباد, اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے.
بلا حساب ہو جنت میں داخلا یا رب, بلا حساب ہو جنت میں داخلا یا رب, پڑوس خلد میں سرور
پائے
جنت میں داخلہ یا رب.
امیر علیہ سنت کے اس مدنی گلدستے میں موجود جو ڈھیروں ڈھیر مدنی پھول ہیں, اگر اس میں سے ہم صرف اس ایک موضوع کو بھی لینا, برے خاتمے کا خوف, تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم نافع کی یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے. یقیناً جسے علم نافع نصیب ہوگا, نفع والا علم, برکت والا علم, تو اسے صحیح معنی میں خوف خدا نصیب ہوگا. اور جسے صحیح معنی میں خوف خدا نصیب ہوگا نا, اسے اللہ کی بے نیازی سے ڈر تو لگے گا, اور وہ اس طرح کے واقعات اور حکایات سن کر اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے تو ہوں گے, میرا کیا بنے گا. یہ لفظ ہے نا میرے پیارے اسلام بھائیو, میرا کیا بنے گا, ہمیں یہ لفظ اپنی دنیا کی زندگی میں یاد آتا ہے, میرا کیا بنے گا, میں ابھی فارغ ہو جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا, مجھے نوکری نہیں ملی تو میرا کیا بنے گا, میرا گھر نہیں ملا تو میرا کیا بنے گا, کرائے کے گھر میں رہتا رہا تو میرا کیا بنے گا, قرضہ عطا نہیں کر سکا تو میرا کیا بنے گا, شادی نہیں ہوئی تو میرا کیا بنے گا, فلاں کام نہیں ہوا تو میرا کیا بنے گا, پیپر نمبر پورے نہیں آئے تو میرا کیا بنے گا, فلاں کام ہو گیا تو میرا کیا بنے گا, فلاں کام نہیں ہوا تو میرا کیا بنے گا. میرا کیا بنے گا کی جو تکرار ہے نا, یہ ہماری ایک حد تک ہے. اس کے آگے تو اس میرا کیا بنے گا کا ہم اچھا تصور بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, ورنہ میرا کیا بنے گا کا لفظ نزا کے وقت کا اگر ارادہ کر کے سوچ کر بندہ نکالے کہ جب مجھ پر نزا کا وقت آئے گا, آخری وقت آئے گا, تو میرا کیا بنے گا, اگر ایمان سلامت لے کر نہ جا سکا تو میرا کیا بنے گا.
یہ
تختِ غسل, جب غسل دیا جائے گا مردے کو, اس وقت اگر میرے کچھ راز کھول دیے گئے تو میرا کیا بنے گا, اندھیری قبر میں میرا کیا بنے گا, اگر میرا کفن جنتی کفن میں نہ بدلا تو میرا کیا بنے گا, قبر کے سوالات کے جوابات ادا نہ ہو سکے تو میرا کیا بنے گا. محبوب کریم رعوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کو میں نہ پہچان سکا, ان کی پہچان نہ ہو سکی تو میرا کیا بنے گا, اگر قبر میں سانپ و بچھو آ گئے تو میرا کیا بنے گا. اس میں اعمال کا جائزہ لینا, اپنے کردار کا جائزہ لینا, اپنی سوچوں کا جائزہ لینا, اپنی طبیعتوں کا جائزہ لینا, اپنی قلبی کیفیات کا جائزہ لینا, شب و روز کے افعال, شب و روز کے اعمال, شب و روز کی غفلتیں, شب و روز کی بے احتیاطیوں کا جائزہ لینا, اگر ان تمام تر چیزوں کا جائزہ لینا تو پھر ہمیں شاید اس بات کا احساس ہوگا, کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ یار جیسا پڑھنا تھا پڑھ تو نہیں سکے, اب میرا کیا بنے گا, جو قابلیت چاہیے تھی وہ قابلیت پا نہیں سکا, اب میرا کیا بنے گا, جو نمبر چاہیے تھے وہ نمبر لیے نہیں, اب میرا کیا بنے گا. تو جس نا کیا بنے گا کا تصور اس وقت جس دنیا کے اسٹیج پر آنے پر ہم سوچ رہے ہیں, وہ تو کل آئے گا تب آئے گا, نہ بھی آئے تو کیا, مگر جس کل کی یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ وہاں کے بارے میں کبھی سوچا کہ میرا کیا بنے گا. قرآن کریم کی اگر اس ارشاد پر غور کر لے کہ کل کے لیے کیا بھیجا, ہر جان جانے کہ کل کے لیے کیا بھیجا, میرا کیا بنے گا. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب سے میزان کا ذکر سنا, اور اس میزان نے عمل پر, یعنی جو قیامت کے جو میزان قائم کیا جائے گا, اس کے نگران حضرت آدم علی نبینا والے صلوات و سلام ہوں گے, اور اس وقت بندہ تصور کرے کہ میزان پر اعمال تل رہے ہوں اور ایک نیکی چاہیے ہوگی وزن کو بھاری کرنے کے لیے, کہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. اس وقت اگر ایک نیکی بھی نہ ہوئی تو میرا کیا بنے گا؟ اپنے کرتوت جس طرح کے ہیں اس کا جائزہ لے تو پھر میزان عمل پر تو آتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ادھر میں جا کر کیسے میرے میزان عمل پر مطلب جو اعمال کا تولنے کا جو حساب کتاب ہوگا اترے گا کیسے. جو اس وقت حساب کتاب کی باتیں ہوئی بیان کے اندر بڑی عبرت والی اس میں تھی باتیں. اس میں حالانکہ بڑی خوشخبریاں تھیں, سبق آموز چیزیں بھی تھیں, مگر ایک بہت بنیادی بات ہے کہ اگر ایمان سلامت نہ لے کر مارا تو میرا کیا بنے گا. جیسے ایک بزرگ علیہ رحمہ کا وقت آخر تک رو رہے تھے تو کسی نے کہا کیا کہ گناہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں, تو تنکا زمین سے اٹھا کر فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے آگے تو میرے گناہوں کی اوقات اس تنکے سے بھی کم ہے, رو تو صرف اس بات پر رہا ہوں کہ کہیں ایمان ضائع نہ کر بیٹھوں. تو ایمان کے ضائع ہو جانے کا جو خوف ہوتا ہے نا, یہ بھی علم نافع کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے. ہم تو کیا ہیں, امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کی مقام و مرتبے میں کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کی سیر کر رہے تھے, جنت کا ایک مقام تھا وہاں دیکھا تو کسی نے کہا کہ یہ انعام اور یہ مقام کیسے حاصل ہو, تو فرمائے تو صرف ان 40 کوڑوں کا انعام ہے جو میں نے قرآن کے مسئلے میں حق پر رہتے ہوئے کھائے تھے, بقیہ کے معاملات پر تو انعام جدا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بزرگ ہیں کہ ایک گناہگار جب ان کا ادب کر گیا تو ان کا ادب کرنے پر گناہگار کی بخشش ہو گئی. یہ وہ مقام و مرتبے کے مالک حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ. لیکن جب ان کا نزا کا آخری وقت آتا ہے تو یہ فرماتے نہیں نہیں ابھی نہیں, تو کسی نے کہا کہ حضور یہ نہیں نہیں ابھی نہیں کس وجہ سے, تو فرمایا کہ ابھی شیطان آیا تھا اور اس نے کہا کہ اے احمد تو خوش نصیب ہے جو مجھ سے اپنا ایمان سلامت لے کے جا رہا ہے. تو میں نے اس کو جواب دیا کہ بدبخت ابھی میری سانسیں باقی ہیں, میں تجھ سے ابھی بھی غافل نہیں, نہیں نہیں ابھی نہیں, ابھی میری روح ایمان پر میری روح ابھی رخصت ہوئی نہیں ہے. تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا ایمان, ڈر ہے کہیں ایمان نہ ہو جائے نہ برباد,
تو ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد, ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ
جب دم
سلامت رکھے، نزا میں بھی آسانیاں ہوں، قبر میں بھی آسانیاں ہوں، دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب ہوں، آخرت میں بھی بھلائیاں نصیب ہوں، بس ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنی چاہیے، بے باک ہونا نہیں چاہیے، ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ میں نیکیوں کی کثرت پا رہا ہوں یا مجھ میں برائیاں اور گناہوں کی عادت پختہ ہو رہی ہے، ہم اسے ہر ایک کو یہ جائزہ لینا چاہیے روزانہ کی بنیادوں پر، مدنی انعامات کہہ لیں، فکر مدینہ کہہ لیں، خود احتسابی کہہ لیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہہ لیں، سیلف ایگزامینیشن کہہ لیں، اور یہ اتنی اعلی اور عمدہ قسم کا یہ ایک کرم ہوگا ہم پر کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی کا اس طرح کا جائزہ لیں کہ مجھ میں برائیاں بڑھ رہی ہیں پختہ ہو رہی ہیں، مجھ میں اچھائیاں بڑھ رہی ہیں اور وہ پختہ ہو رہی ہیں. بعض وقت ہوتا ایسا ہے کہ اچھائیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں اور برائیاں کم ہو رہی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ خوف خدا، کیونکہ خود یہ اچھائی ہے، جب اچھائیاں بھرنے کی بات کریں گے تو خوف خدا بھی ظاہر ہے کہ یہ اچھائیوں کے ساتھ ہے اور یہ اچھائیوں کی اصل بھی ہے. جب اور ایک وقت ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم غور کریں گے تو ہم میں اچھائیاں کم ہو رہی ہوں گی، غفلت اور برائیاں بڑھ رہی ہوں گی. میں مانتا ہوں کہ ہر برائی اور ہر غفلت گناہ نہیں، البتہ ہر گناہ غفلت اور برائی ضرور ہے. اب یہ اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم جب جائزہ لیں اور نتیجہ ہمارے سامنے یہ آ رہا ہے کہ ہماری غفلت، ہماری برائی اور ہمارے گناہ اس کے بڑھنے اور پختہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے، تو یقیناً یہ ایک ریڈ الارمنگ ہے، یہ ایک سخت 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 یہ تنبیہ ہے، نوٹس ہے کہ گویا کہ ہم ایک طرح سے ایک ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ عادتیں ہیں، یہ آہستہ آہستہ پختہ ہوتے بڑھتے بڑھتے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی کی گناہ کی عادت اسے کفر میں جا کر گرا دے. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کی برائیاں غفلت اور گناہ پر اس کی نیکیاں اچھائیاں اور اخلاق غالب آتے چلے جاتے ہیں، اور وہ اسی نہج پر وہ ترقی کرتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے اللہ کے نیک بندے، خاص بندے، خواص ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کو ہم اولیاء کرام کہتے ہیں، یہ جائزہ ہمارا بہت ہی ضروری ہے. اور لوگ بزرگوں نے اس جائزے کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے کہ اخلاق اور اچھی عادات کو لیا جائے اور برے اخلاق اور بری عادتوں کو لیا جائے، اور ہم اس پر اپنا جائزہ لیں. بعض اوقات انسان نیکی کی طرف جاتا ہے، مگر ساتھ ساتھ مثال کے طور پر ایک شخص نیکی کی طرف جا رہا ہے مگر اس میں تکبر بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان کی دل آزاری کی عادت بڑھ رہی ہے، پھر اس میں بائی بیجا غصے کی عادت بڑھ رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر حب جا کی عادت بڑھ رہی ہے، نیکی کی طرف بھی بڑھ رہا ہے مگر ان چیزوں کا اس پر غلبہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور وہ ایک وقت آتا ہے کہ پھر اس کی نیک اعمال جو کہلا رہے ہوتے ہیں وہ ریاکاری کے ساتھ وابستہ مربوط ہو جاتے ہیں. اب اس کو ریاکاری اور حب جا کے علاوہ نیکی کرنے کا کہیں اس کو راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کر تو نیکی رہا ہوتا ہے، یعنی نیکی کے کام کی طرح، لیکن وہاں وہ حب جا اور ریاکاری کے راستے ڈھونڈتا ہے کہ یار یہاں پر پتا کس کو چلے گا میں نے نیک کام کیا، یا کس کو پتا چلے گا کہ میں نے یہ کیا، مجھے نام کیا ملے گا، مجھے شہرت کیا ملے گی. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کچھ اس طرح کی گفتگو کا میں ایک نچوڑ بیان کرتا ہوں، کوئی بڑا کام دعوت اسلامی کا ہم کو کرنا ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو بڑا کام کیا ہوتا رہا، میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کا. بھائی کیا بڑا کام؟ کیا آپ کے نزدیک درس فیضان سنت بڑا کام نہیں ہے؟ کیا آپ کے نزدیک مدنی قافلوں میں سفر کرنا کروانا بڑا کام نہیں ہے؟ کیا آپ کے نزدیک مدنی دورہ کرنا اور اللہ کے والوں کو مسجد کی طرف لانا، نمازی بنانا، کیا یہ بڑا کام نہیں ہے؟ یہ ایسے ہی تھوڑا سا ایک سوالیہ انداز میں نیکی کی دعوت کی ترکیب بنانے کی کوشش کر رہا تھا. کیا درس فیضان سنت سننا، ہفتہ وار اجتماع میں آنا، بیان کرنا، بیان سننا، بیان کرنا بھی نہیں بیان سننا، کیا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جانا، ذکر کروانا نہیں کروانے والوں میں شامل ہونا، دعا کروانا نہیں دعا کرنے والوں میں شامل ہونا، کیا یہ آپ کے نزدیک کوئی بڑا نیکی کا کام نہیں ہے؟ یا بڑا کام سے کیا مراد ہے؟ کیا بڑے کام سے یہ مراد ہے جیسے میرا نام بڑا ہو، مجھے شہرت ملے، لوگ مجھے جانے، لوگ مجھے پہچانے؟ غوث پاک رحمت اللہ تعالی فرماتے میں درس دیتا رہا یا تک کہ میں قطب بن گیا. تو کیا کتاب پڑھنا کوئی بڑا کام نہیں ہے؟ صرف لکھنا ہی بڑا کام رہ جائے گا؟ یعنی یوں اگر ہم غور کرتے ہیں تو بسا اوقات ہوتا یہی ہے کہ ہم بظاہر نیک اور اچھے نظر آنے والے راستے پر ہی چل رہے ہوتے ہیں مگر نیت کا بتلان، نیت کا فساد، یہ ہمارے اس پورے کام کو جو ہے نا وہ مطلب عجیب و غریب کر کے رکھ دیتا ہے. تو غور کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے آپ طلبہ علم دین ہیں، طلبہ کرام علم دین ہیں، اور آپ کا ایک بڑا مقام بڑا مرتبہ ہے، اور میں اپنا حسن ظن یہ رکھتا ہوں کہ میں اگر آپ کے صدقے دعا مانگوں تو میری دعا قبول ہو جائے، یعنی طلبہ کرام علم دین کے صدقے اگر میں دعا کرتا ہوں کروں تو میری دعا قبول ہو. مجھے الحمدللہ طلبہ کرام علم دین کے ساتھ اس قدر حسن ظن کی نعمت حاصل ہے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے کیونکہ ان کا پڑھنا. لیکن یہ وہ معاملات ہیں، فضل بن ایاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ والا واقعہ امیر سنت جو برے خاتمے کے اسباب میں نقل فرمایا کہ ان کا بھی ایک طالب علم تھا اور وہ اس کا برا خاتمہ ہوا، تو حسد، چغل خوری اور سال میں ایک بار شراب کا ایک پیالہ پینے کی بری عادت کے سبب اس نے جو بتایا کہ میرا اس وجہ سے برا خاتمہ ہوا، برے خاتمے کے اسباب رسالے میں یہ واقعہ امیر سنت نے کل فرمایا. بیان میرا جو میں نے شروع میں کہا تھا مدنی گلدستہ سننے سے پہلے کہ میں کچھ اور ہی مجھے بیان کرنا ہے، تو لیکن امیر سنت کا وہ جو واقعہ تھا طوطے والا، ٹین 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 کرتا مر گیا جبکہ اس کو کلمہ پڑھنا سکھایا گیا تھا، اور پھر آپ دیکھیں نا اللہ کے نیک بندے کی زبان سے نکلی ہوئی بات، پھر اس کے قلب سے نکلی ہوئی ایک آہ، ایک سوز بھرا ایک انداز، ہماری سوچوں کو نہیں ہمارے پورے انداز کو، ہمارے پورے ہماری سب بدل گیا، ماحول آپ کے سامنے بدل گیا، سوچ بدل گئی، بیان بدل گیا، طبیعت بدل گئی، سب کچھ بدل گیا. تو اب یہ اللہ نصیب کرے ہمیں احساس، اور یہ احساس پر اللہ کو مداومت بھی عطا فرما دے، مطلب اس پر دوام نصیب ہو جائے. وقتی طور پر ہم پر بعض اوقات اس طرح کی کوئی صورت یا کیفیت طاری ہو بھی جاتی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. اور امام حضرت سیدنا احمد زہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الکبائر میں جو گناہ کبیرہ کو جو لکھا ہے، تو اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہونا، اس کو بھی آپ نے اپنی کتاب الکبائر میں نقل فرمایا ہے. تو اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. بھائی ڈر اس پر یہ مفید رہے گا کہ ہم اس طرح کی مجالس کا انعقاد کرتے رہیں. سید عمر بن عبدالعزیز اللہ کی ان پر کروڑ رحمت ہو، یہ بالقصد موت کے بیان کا اہتمام فرماتے تھے، اپنی مجالس کا اہتمام فرمایا موت کا بیان ہوتا، اور پھر روتے تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ یہ بھی ایک نیک لوگوں کے اوصاف ہیں کہ جن کو رونے کی ایک کیفیت ہوتی کہ میں رو اللہ کی یاد میں، موت کی یاد میں، قبر کی یاد میں، خوف خدا میں میں رو، مجھے ایسی محافل کی تلاش. یعنی ایک وہ طبقہ ہے جو ایسی محافل ڈھونڈتا ہے جہاں ہنسی مذاق کے فوارے ہوں، مطلب ہنسی مذاق ہو اور خوب مطلب کہ ہلا گلا ہو اور تفریح، اور ہم آ کر کے یار بڑا مزہ آیا، تو بڑا مزہ آیا، بڑا مزہ آیا. مگر ایک طبقہ وہ ہے جو اس طرح کی محافل کو اپنی روحانیت کو گویا کہ ختم کر دینے والی محافل تصور کرے گا کہ روحانیت کا جنازہ نکالنا تو پھر یہاں بندہ چلا جائے. اور یہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو ایسی صحبتوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جہاں پر جیسے یہ اٹھے تو یہ کچھ رو کر اٹھے ہوں، دل نرم ہو چکا ہو، کچھ اداسی آ گئی ہو قبر و حشر کی باتوں سے، اور اس طرح کی ہے نا کہ ہنستے کم اور روتے زیادہ. تو یوں تو ہم مطلب کہ کچھ غم مدینہ ایسا مل جاتا، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، ہے نا امیر سنوں کا شعر ہے، کاش ایسا مل جاتا عشق نام سنتے ہی، آنکھ بھی امنڈ آتی دل بھی غم سے بھر جاتا، کاش ایسا مل جاتا، روتے روتے مر جاتا وقت رخصت طیبہ، کاش میں مدینے سے لوٹ کر نہ گھر آتا. تو یہ اس طرح کا، اب اللہ آپ کو عروج دے، ترقی دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، اور آپ دعوت اسلامی کا خوب، اسلام و سنیت کا، دین کا خوب کام کرے، ڈنکا بجائیں، اور امیر سنت کی اس دعا کو اپنی دعا میں بھی شامل کر لیں کہ جیسے کہ امیر سنت اتار کا لفظ استعمال کیا تو ہم یہ کہیں کہ سگے عطار سے محبوب کی سنت کے لیے خدمت، سگے عطار سے محبوب کی سنت کے لیے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے. الحمدللہ میں بھی اس طرح اس دعا کو کبھی اپنی اس میں شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے اور اس کی توفیق ہوگی تبھی کام ہوگا. وہی ہے جو کام لیتا ہے، دین اس کا نیکی کی توفیق اس کی بارگاہ سے ملتی ہے، اور وہ جس کو جہاں سے چاہے پسند فرما لے، اس کو جہاں سے چاہے جس کو چاہے سعادت دے دے، اور وہ اٹھ کر اس کے دین کا ڈنکا بجا دے، اور بڑے بڑے مطلب کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں، سوچتے رہ جائیں، سنتے رہ جائیں، اور بس اس کو دیکھ کر مطلب کہ وہ اس کے مقام و مرتبے کو نا ٹوپی تھام کر اب اس کا رتبہ دیکھو، تب اس کا رتبہ و مقام دیکھنے جیسا ہوتا ہوگا. اللہ جس سے چاہے لے لے. تو ہمیں اپنے رب کے حضور یہ التجا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھ سے لے لے، ورنہ گلی کوچوں میں کھیلنے کودنے والا لڑکا اٹھ کر نہ جانے سے کیا کام ہو جائے، معاشرے کا دبلا کچلا اور فرد نہ جانے اٹھ کر کیا کام کر دے، اور بعض اوقات نام کام نام وام سب مطلب موجود ہو پھر بھی کوئی کام نہ ہو سکے، تو یہ سب اس رب کی رحمت پر منحصر ہے. تو اللہ تعالی ہم سے اس کی دین کی خدمت دے لے. تو سگے عطار سے محبوب کی سنت کی لے خدمت، ڈنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے. تو نیکی ہے، چھوٹی بڑی کی تقسیم میں جانے کے بجائے، چھوٹے بڑے کام کے تقسیم میں جانے کے بجائے اپنی نیکی کی طرف توجہ کریں کہ جس سے ذرا برابر بھی نیکی کی وہ بھی دیکھے گا، اور بڑے بڑے کارنامے بندے کا دھڑے کے دھڑے رہ جائے، اور کوئی چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے جنت میں جانے کا وہ سبب بن جائے. وہ بے نیاز ہے نا، اس کی وہ قادر مطلق ہے. تو اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، ہمارے دین کو سلامت رکھے، جان و مال عزت آبرو کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور ہمارے دل کو اللہ نرم کر دے. اگر غرور و تکبر، حسد اور چغل خوری اور غیبت کے کوئی جراثیم اگر ہمارے کہیں جگہ پر دل و دماغ کے اندر اگر بسے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ بس اپنے کرم سے ان کو ختم کر دے، اور ہم نیک صرف نظر نہ آئے، اللہ ہمیں باطن سے بھی نیک کر دے. ہمارا ظاہر بھی نیک ہو، ہمارا باطن بھی نیک ہو، ہمارے اعمال میز اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اور ہم اسی کے لیے جئیں، اسی کے لیے عبادت کریں، اسی کے دین کی خدمت کرتے کرتے ہماری دنیا سے ہم رخصت ہو جائیں، نہ مال کی محبت ہمارا راستہ روک سکے، نہ دنیا کی محبت ہمارا راستہ روک سکے. شعر یاد آ رہا ہے، ماں نیند شمع تیری طرف لو لگی ہے. شمع دیکھیے نا کیسی لو جاتی ہے نا.
ماں نیند شمع تیری طرف لو
تعالیٰ علیہ کو بھی بڑی پیاری کیفیت نصیب تھی. فرماتے ہیں کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. کہ اعلی حضرت علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوے میں میں ایسا خود رفتہ ہو جاتا ہوں کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں. وہ نہیں بعد وقت آدمی کو ہم دیکھتے ہیں، بھائی کہاں دیکھ رہے ہو، کہاں ہو، ہاں ہاں، مطلب وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہوتا ہے مگر ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا.
اس کی نظر ہم پر ہوتی ہے اور ہم کہیں ہمیں گھوڑ رہا ہے، وہ اعظم ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا، اس کا وجود یہاں ہوتا ہے مگر اس کی روح، اس کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے۔ تو اعلی حضرت علیہ رحمہ کیا لکھتے ہیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، ایسے آپ خود سے باہر چلے جاتے ہیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، اور جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینے کی بہار، نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستہ ہم کو، کہ یہ گلستہ بھی ہے نا، ہمیں خزاں نظر آتے ہیں کیونکہ آنکھوں میں مدینے کی بہار جو سما گئی ہے۔ تو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو۔ تو اعلی حضرت علیہ رحمہ یہ کیفیت کیفیت کی باتیں ہیں، تو اللہ کرے کہ ہم بھی ان کیفیتوں کا کوئی فیض پائیں۔ امیر سنت نے بڑا پیاری دعا اللہ اپنے رب کے حضور عرض کی ہے کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست اور بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، کہ واٹس اپ پر آتی ہیں، کوئی سوشل میڈیا پر چل رہی ہوتی، ایک پوسٹ میں نے پڑھی مجھے بہت اچھی لگی، وہ پوسٹ میں آپ کو سناتا ہوں، مطلب تحریر وہ کیا تھی، لکھتے تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ کمال ہو گیا، میں کہتا ہوں کمال ہے نا، تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی تمہاری اندر کی حقیقت ہے۔ تم ہو کیا، میں یہ پڑھ کر مجھے ایک بزرگ کی بہت پرانی ایک عبارت یاد آ گئی، جس کا خلاصہ یاد ہے کہ ان کے بارے میں لکھا تھا جب رات ہوتی تھی تو وہ خوش ہوتے تھے، خوش ہو کر ان کے ایک لفظ ادا کرتے تھے، واہ واہ اب میں اس کیفیت میں عبادت کروں گا کہ میرے رب کے سوا مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف مائل کرتی ہے بس تمہارے اندر کی یہ حقیقت ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم جب تنہا ہوتے ہیں تو ہماری تنہائی ہمیں کس طرف مائل کر رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن کی طرف، نوافل عبادت کی طرف، تسبیح کی طرف، عبادت کی طرف، یا یہ کہ چال چلو رات کو دو ڈھائی گھنٹے سو کر پھر تہجد کے لیے اٹھ جائیں گے اس کی طرف، یا پھر کسی اور طرف۔ تو بس اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائیے۔ بہت اپنی پہچان کے لیے بہت زبردست حکمت بھرا مجھے یہ وہ عبارت لگی، اور اس پر بندہ بتا اب جب بھی تنہائی میں جو بھی آپ کریں آپ سوچ لیں گے یار یہ اپنے اندر کا ہے، بھلے لوگ کچھ بھی میرے بارے میں کہتے رہیں مگر اب یہ ہے میں. تو بس اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور میرا کیا بنے گا والے تصور کو ایک بار پھر اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجئے گا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ولادت بسعادت 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ زاد اللہ شرح و تعظیمن میں ہوئی. آپ کا نام مبارک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسین اور شبیر رکھا. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور آپ کا لقب بسبت رسول اور ریحانت الرسول ہے، اور آپ کے بڑے بھائی کی طرح یعنی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح آپ بھی جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جب حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی نانا حسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے میرے جگر کے ٹکڑے کو میرے پاس لاؤ. تو امام علی مقام کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو آپ نے انہیں اپنی گود مبارک میں لیا، گود مبارک میں لیا اور آپ کے دائیں کان میں یعنی سیدھے کان میں اذان کہی اور بائیں یعنی الٹے کان میں یعنی رائٹ کان میں اذان کہی گئی اور الٹے یعنی کہ بائیں کان میں لیفٹ سائڈ کے کان میں تکبیر کہی اور اپنا لعاب اقدس ان کے منہ میں داخل فرما دیا اور آپ کے حق میں دعا فرمائی اور حکم دیا کہ 7ویں روز ان کا عقیقہ کرو اور بالوں کو اتار کر اس کے وزن کے برابر چاندی خیرات کر دو. چنانچہ 7ویں روز یہ عمل کیا گیا. تو اللہ کریم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. ایک مرتبہ امام حسین کے پاس پیغام آیا کہ ہم نے گھر میں آپ کے لیے لذیذ خانہ و خوشبو تیار کر رکھی ہے، آپ اپنے ہم پلہ لوگوں کو دیکھیں اور انہیں اپنے ساتھ لے آئیں. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے اور وہاں جو مساکین اور سائل تھے ان سب کو لے کر گھر تشریف لے گئے. ہمسایا جو پڑوس کے جو خواتین تھیں انہوں نے آپ کی اہلیہ کے پاس آ گئی اور کہنے لگی خدا کی قسم تمہارا گھر تو مساکین سے بھر گیا ہے. آپ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں تمہیں اپنے حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے کہ تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گے. پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، اپنے مساکین کو کھانا کھلایا، انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی. آپ فرماتے ہیں بہترین مال وہی ہے کہ جو کسی کی عزت اور آبرو کو محفوظ کرنے کا وسیلہ بن جائے. بڑا پیارا مدنی پھول ہے. تو یہ مساکین اور غربا سے جو یہ محبت ہے، میں اس پر یہ چند ایک مدنی پھول عرض کروں گا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ مجھے ایسا ذاتی طور پر لگتا ہے کہ جو اولیاء کرام ہیں نا، بزرگ ہیں واقعی، جو اولیاء کرام ہیں نیک لوگ، ان کو اللہ تعالی مساکین و غریب لوگوں کی محبت عطا فرماتا ہے. ان کے اندر یہ بس انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی نظر آئے گا کہ جو اس طبقے کا کہ جو مقام کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں غربا مساکین اور فقراء کی محبت ہوتی ہے. اور قدرتی طور پر گویا کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ ان میں لذت پاتے ہیں, ان میں ان کو مزہ آتا ہے. بعض طبقہ ایسا ہوتا ہے جو ان غربا مساکین کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے, یعنی ان کو ویسا لگتا ہے کہ یار یہ مطلب معاشرے کا کوئی خاص طبقہ نہیں ہے. لیکن روایت کا خلاصہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں مجھے مساکین میں تلاش کرو. تو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, تو یہ ایک ہے. تو ہمیں اللہ توفیق دے تو ہمیں ان غربا مساکین سے کوفت نہیں ہونی چاہیے, ان سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے, ان میں بیٹے سے اکتاہٹ نہیں ہونی چاہیے, اور یعنی ان سے ہمیں کوئی غربت کی بدبو نہیں آنی چاہیے, اور امیر سے جیسے ہمیں دولت کی خوشبو نہیں آنی چاہیے. اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے محبت کرنی چاہیے. ہاں وہ مالدار ہے, اور اگر اس سے بھی محبت ہے تو اس کی محبت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی کوئی نیت بنتی ہے نہیں بنتی, کوئی جو مقام بنتا ہے نہیں بنتا. محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے, سب کچھ اللہ کے لیے. تو یہ غربا مساکین وغیرہ کے حوالے سے بھی ہماری سوچ بڑی مدنی ہونی چاہیے. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ باطنی بیماریوں کی معلومات اور کتاب ہے, اس میں یہ سارے مضامین موجود ہیں. تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو بہت اور دل و دماغ کو سکون اور سرور نصیب ہوگا, اور ایک بڑی خوبصورت ڈائریکشن اللہ نے چاہ تو ہمیں ملے گی. تو میں ہمارے جنید بھائی کا تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا, آج انہوں نے آخری حدیث پڑھی, اختتام بخاری کی حدیث انہوں نے پڑھی. میں ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کا ماضی سوچ رہا تھا کہ دعوت اسلامی نے کیا سے کیا کر دیا. میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی یہ بتاتا چلوں کہ جنہیں آپ اس پہ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اللہ نظر بد سے بچائے, اور انہیں اور ہم سب کو اللہ تعالی اخلاص کی نعمت دیے, جنید بھائی ہیں. تو یہ دعوت اسلامی نے ماضی کے ایک سنگر کو آج ایک ایسے مقام پر لا کر بٹھا دیا ہے کہ جسے لوگ عالم کہتے ہیں, اور انہوں نے مطلب کہ درس نظامی پورا کیا ہے. اور میں اس طرح دعوت اسلامی کی اس خوبصورت ترکیب کو, میں تو بس امیر سنت کو ہی مبارکباد دوں گا, اور کس کو دوں گا, کہ اللہ تعالی کا کرم ہے کہ یہ امیر سنت کا فیضان ہے کہ ماضی کا ایک سنگر اپنے اس زندگی سے توبہ کر کے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیتے ہیں, اور اپنا وہ پروفیشن چھوڑ کر باقاعدہ ایک یوں سمجھیے کہ داخلہ لینے کے بعد نہ صرف جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں بلکہ اپنا روزگار انہوں نے جاری رکھا. مجھے پتا ہے کہ ان کا اپنا روزگار جاری رہا. پھر یہ مدنی چینل پر آپ نے ان کو اتنا اسکرین پر نہیں دیکھا ہوگا کہ ان کی پڑھائی کا انہوں نے بڑا خیال رکھا, اور آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ درس نظامی کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. یہ نعتیں سکھا رہے ہیں کیسے پڑھنا ہے, کس طرح کرنا ہے. یہ بس اللہ تعالی جس طرح بندے کو بس قبول فرما لے اور اسے کام لے لے, اس کی بے نیازی ہے. اللہ بے نیاز ہے, اللہ ان کو بھی استقامت دے, نظر بد سے بچائے, اور ہمیں بھی اللہ تعالی نظر بد سے بچائے, ہمیں بھی اللہ استقامت دے, اور ہم سب ایمان سلامت لے کے جائیں. آزمائش اور امتحانات میں ظاہر ہے کہ ہم کیا پورے اتریں گے, ہم تو ہماری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تو میں نے مدنی چینل کے ناظرین کو چاہا کہ یہ بھی ایک, میں تو مدنی باہر ہی کہوں گا اس کو, ایک کام پورا ہوا. بظاہر کام کیا ہوا, پورا ہوا. ایک میں آپ کو وہ حکمت کی بات بتاؤں کہ جو عقل مند لوگ ہیں نا وہ اسی کام کو کام سمجھتے ہیں جو کام پورا ہو جائے. جو کام پورا نہیں ہوا ہوتا نا اس کو کبھی اپنے کام میں لیتے نہیں ہیں. میں تجارتی زبان میں یہ بات اپنے بیوپاری اور بزنس کمیونٹی کو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی جو میں کہہ رہا ہوں. انکم ریسیویبل کو نارملی اپنی پرمیننٹ انکم میں کوئی لیتا نہیں ہے. انکم ریسیویبل کہتے ہیں آنے والے, یعنی کب آئے گی, یعنی مال ادھار بیچ دیا پیسے اب آئیں گے. تو جب تک پیسے آ نہیں جاتے یہ ان کو اوپر خرچہ ورچہ کر کے اپنے نفع میں شامل نہیں کر لیتے, وہ پتا چلا کہ وہ آئے ہی نہیں, وہ پیسے کھا گیا اور سامنے اسے خرچہ کر دیا, وہ اس کے اوپر قرضہ چڑھ جائے گا. تو یہ انکم ریسیویبل کو ایز اے مطلب کہ فائنلی انکم میں نہیں لیا جاتا, اس انکم کے ساتھ اس کو ریسیویبل لکھا جاتا ہے کہ یہ وہ انکم ہے جو اب ریسیو ہونے والی ہے, یہ ریسیو ہو نہیں گئی, آ نہیں گئی ہے. تو اور جو آئی جاتی ہے یعنی جو نقد مل ہی گیا, نفع آ گیا, جو ہاتھ میں آ گیا نا, تو آج نقد کل ادھار جو ہوتا ہے نا, تو جو ہاتھ میں آوے وہ سچا. تو عقل مند لوگ جو ہے نا اس کام کو کام شمار کرتے ہیں جو کام مکمل ہو گیا, جو کام مکمل نہ ہوا ہو نا اس کو اپنی کارکردگی کام میں شمار کرتے نہیں ہیں. تو یہ اب جیسے اللہ کے نیک بندوں کا ایک, چلو یہاں ایک واقعہ آیا, وہ قول یاد آ گیا کہ آپ فرماتے کہ جو نیکی لوگوں کو پتا چل گئی نا, ہم نے اس کو نیکی ہم اس کو نیکی میں شمار ہی نہیں کرتے, تو لوگوں کو پتا چل گئی. تو اللہ ہمارے جنید بھائی کو خوش رکھے, سلامت رکھے. جنید بھائی ایک شعر تو سنا دیں, چلیں نعت شریف کا کوئی بھی.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی.
کیا ٹھیک رخ نبی پر مثال گل, کیا ٹھیک رخ نبی پر مثال گل,
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.